السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ. جمعرات کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پازیٹیو کیسز بھارت میں رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 62,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 900 اموات ریکارڈ پر آئیں. بھارت میں متاثرین کی مجموعی تعداد 20,00,000 سے بڑھ گئی ہے اور اموات کا گراف 41,000 سے اوپر ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 51,000 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کل تعداد 50,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اموات 1,62,000 ہیں. امریکہ میں اب تک 6,30,00,000 کرونا وائرس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. کرونا وائرس کی عالمی فہرست میں سعودی عرب پاکستان سے آگے نکل گیا ہے. سعودی عرب میں آج 1,400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 727 تھی. سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,84,000، جبکہ پاکستان میں 2,82,000 ہے. عالمی فہرست میں پاکستان اب 14 درجے پر ہے. وبائی امراض کے ایک اعلیٰ امریکی ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگلے سال کے شروع میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہو جائے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل طالبان کے بقایا 400 قیدیوں کی رہائی کے لیے جمعے کو لویا جرگہ ہو رہا ہے. کابل میں لویا جرگے کے دوران قبائلی عمائدین طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے یا نہ کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں برس فروری میں طے پانے والے معاہدے کے تحت افغان حکومت کو 5,000، جبکہ طالبان کو اپنی قید میں موجود 1,000 قیدیوں کو رہا کرنا تھا. مذکورہ معاہدے کے تحت طالبان تمام قیدیوں کو رہا کر چکے ہیں، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی طالبان کے 4,600 قیدی رہا کیے ہیں. تاہم بقایا 400 قیدیوں سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ وہ سنگین مقدمات میں گرفتار ہیں، جن کا فیصلہ لویا جرگہ کرے گا. افغانستان میں لویا جرگے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. جرگے میں مختلف قبائل، نسلی گروہوں اور مختلف دھڑوں کے عمائدین شریک ہوتے ہیں، جو ملک کے اہم معاملات پر اپنی رائے دیتے ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے مشاورتی لویا جرگے کے 3,000 سے زائد نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے 400 قیدیوں کی رہائی سے متعلق تعطل کو ختم کرنے کا کوئی حل تلاش کریں، کیونکہ وہ اپنے محدود قانونی اختیارات کے تحت ان کو رہا کرنے کے مجاز نہیں ہیں. صدر غنی نے کہا کہ جرگے کے نمائندے افغانستان میں امن کے حصول کے لیے صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کو جمع ہیں. صدر غنی نے رہا کیے جانے والے 4,600 قیدیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ ان 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد 3 روز میں حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز ہوگا، اور پہلا موضوع مستقل بنیادوں پر فائر بندی کا سمجھوتا طے کرنے سے متعلق ہوگا. جبکہ ان قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف لڑائی جاری رکھیں گے بلکہ اس میں اضافہ کریں گے. صدر غنی نے امریکی حکومت کی طرف سے قیام امن کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور وزیر خارجہ مائک پومپیو پر زور دیا کہ وہ مشترکہ جرگے کے موقع پر بیان جاری کریں. صدر نے کہا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن جرگہ کے نمائندے اس مسئلے کا کوئی حل ضرور نکالیں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ہے، لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے. جمعرات کو اپنے ایک بیان میں مائک پومپیو نے کہا کہ تشدد میں کمی اور براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں امن معاہدہ اور افغانستان میں طویل جنگ کا خاتمہ ہوگا. افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلم خلیل زاد، نیٹو اور افغان لیڈروں نے بھی 7 اگست سے شروع ہونے والے جرگے کے انعقاد پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغان عوام طویل عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ ان کے ساتھ ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرز کی بیک چینل ڈپلومیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کم سطح پر ہیں. دوسری جانب پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ پاکستانی قیادت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو 3 روزہ مشاورتی لوئے جرگا کا اجلاس شروع ہوا، جو ان 400 طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ انہیں رہا کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں، کیونکہ ان کے بقول وہ بعض سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ تاہم افغان صدر اشرف غنی نے لویا جرگا کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لویا جرگا چاہے تو ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ان کے بقول طالبان براہ راست بات چیت کے لیے آمادہ ہیں۔ ادھر امریکہ نے کابل میں ہونے والے لویا جرگا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جرگا افغانستان میں قیام امن کے لیے قومی حمایت کو مستحکم کرے گا اور باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا، جو بین الافغان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ہے، لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ جمعرات کے روز اپنے ایک بیان میں مائک پومپیو نے کہا کہ تشدد میں کمی اور براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں امن معاہدہ اور افغانستان میں طویل جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد، نیٹو اور افغان لیڈروں نے بھی 7 اگست سے شروع ہونے والے جرگا کے انعقاد پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغان عوام طویل عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ آن لائن ویڈیو شیئرنگ سروس ٹک ٹاک نے اپنے پاکستانی صارفین کے لیے اردو میں تازہ ترین کمیونٹی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں، جن کا مقصد پاکستان میں استعمال کرنے والوں کے لیے ایک مددگار اور خوش آئین ماحول برقرار رکھنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو حکومت کے کسی ایسے اقدام کو نہیں ماننا چاہیے جو اظہار رائے یا شہری آزادیوں کے منافی ہو۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان 5 بڑی مارکیٹوں میں شامل ہے جہاں ٹرمز آف سروس یا کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کے باعث ٹک ٹاک پر موجود ویڈیوز کو بڑی تعداد میں ہٹایا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے موبائل اپلیکیشن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قدغنے لگانا شہری آزادیوں کی خلاف ورزی ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیم بولو بی کے ڈائریکٹر اسامہ خلجی کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائن پہلے سے موجود تھی، جس میں صارف کو شکایت کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنی بات منوائے، جو کہ سوشل میڈیا کو اپنے نظام میں لانے کے مترادف ہے۔
آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی سینسرشپ ہوتی جا رہی ہے میڈیا پہ تو ہوتی جا رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی ہے۔ اور میرے خیال سے جو ریاست ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ تنقید کا جو مواد ہو اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ پہلے جو ہے مورالٹی اور آتھورٹی سے بہانے بنا کر پلیٹ فارم پلیٹ فارم بلاک کریں، تاکہ آگے سے جو سیاسی آوازیں ہیں لوگوں کی کو
بھی۔ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگت داد کہتی ہیں کہ ٹک ٹاک نے گائیڈ لائن خاص طور پر پاکستان کے اعتراضات کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائی، بلکہ ان کا صرف اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹک ٹاک کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ حکومتوں کی پالیسی پر عمل کرتی ہے یا اپنی پالیسی کے مطابق اظہار رائے اور فن پر قدغن نہیں لگنے دیتے۔
پی ٹی اے کے جو اعتراضات ہیں وہ اس سے پہلے بھی ٹک ٹاک مطلب پاکستان ان 5 مارکیٹس میں آتا ہے یا ممالک میں شامل ہے، ٹاپ 5 ممالک جہاں پہ سب سے زیادہ ٹک ٹاک نے کانٹینٹ جو ہے یا ویڈیوز جو ہے وہ ریموو کیے ہیں۔ ایک جو بیسک پرنسپل یا ویلیو ٹک ٹاک کی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس فن اسپیس، اور آرٹسٹک ایکسپریشن جو ہے وہ اس کو قدغن اس پہ نہیں لگانا چاہتے۔
خیال رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان نے آن لائن گیم پب جی کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا، جبکہ بیگو لائف پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے میوچول لیگل اسسٹنس ترمیمی بل 2020 کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے تحت اگر کسی شخص کی حوالگی پاکستانی اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکے گا. اس ضمن میں ہر 6 ماہ بعد اتھارٹی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کرے گی. میوچول لیگل اسسٹنس بل سیاسی نوعیت کے معاملات پر لاگو نہیں ہوگا. اس بل میں مزید کیا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں.
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے میوچول لیگل اسسٹنس ترمیمی بل 2020 کی منظوری دے دی. میوچول لیگل اسسٹنس بل کی 26 میں سے 13 شکیں منظور کر لی گئیں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ترمیم بھی شامل کر لی گئی ہیں, جبکہ جے یو آئی, جماعت اسلامی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور آزاد ارکان نے بل کی مخالفت کی. بل کے مطابق میوچول لیگل اسسٹنس بل سیاسی نوعیت کے معاملات پر لاگو نہیں ہوگا. اس بل کے تحت کسی شخص کی حوالگی پاکستانی اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکے گا. اس ضمن میں ہر 6 ماہ بعد اتھارٹی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کیا کرے گی. پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون ملائکہ بخاری کہتی ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے یہ قانون سازی ضروری تھی.
خوش آئین ایک عمل ہے, بیکاز فیٹف کی یہ ریکوائرمنٹ تھی, ہم ڈیڈ لائن کے بہت قریب ہیں. اس کا ضرورت اس لیے تھی کیونکہ پاکستان سے پیسے لانڈر ہو کر باہر گئے, پاکستان کی عوام کا پیسہ باہر گیا.
قانون کے تحت پاکستان کسی دوسرے ملک یا دوسرا ملک پاکستان سے قانونی معاونت حاصل کر سکے گا جن میں گواہوں, مشکوک افراد, قصوروار یا مجرموں کی جگہ یا ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا جا سکے گا. دستاویزات اور شواہد کی پیشکش, کسی کیس میں تحقیقات کے لیے شواہد کی تلاش کے لیے سرچ وارنٹ کا حصول, تفتیش کے دائرہ کار میں آنے والی جائیداد کی کرکی, تفتیش یا تحقیقات کے دوران کیس میں معاونت حاصل کرنے والے شخص کو اس کی مرضی کے ساتھ پاکستان بلایا جا سکے گا یا پاکستان سے باہر دوسرے ملک بھیجا جا سکے گا. کسی شخص کے پاس موجود الیکٹرانک معلومات جو کسی کمپیوٹر میں موجود ہوں وہ بھی فراہم کی جا سکیں گی. کسی شخص کی معلومات جو کسی سروس پرووائڈر کے پاس ہوں انہیں بھی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر کیا جا سکے گا. بل کے لیے اپوزیشن کی ترامیم منظور کر لی گئیں. وکیل علی ظفر کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے بعض اعتراض بلا جواز تھے.
میرا خیال ہے یہ اپوزیشن کا یہ مس پلیسڈ اپریہنشن تھا, کیونکہ اس میں یہ نہیں, آپ کو اس کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا. یہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن بنی ہے جو ایک فوکل پوائنٹ ہے فار دس انفارمیشن. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا, کبھی ایف آئی اے کرتی تھی, کبھی نیب کرتی تھی, کبھی کوئی کرتا تھا, تو پیٹس والوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک انسٹیٹیوشن کا کریں.
قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے جتنی مرضی قانون سازی کر لیں لیکن جب تک احسان الاحسان جیسے دہشت گرد بھاگتے رہیں گے کوئی ہم پر یقین نہیں کرے گا.
آپ جتنا مرضی قانون سازی فاتف, یو این, باقی سب کو خوش کرنے کے لیے کر لیں, جب تک آپ کے ناک کے نیچے احسان الاحسان جیسے دہشت گرد بھاگ سکتے ہیں, جب تک وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید قرار دے گا تب تک کوئی آپ کا بات نہیں مانے گا, آپ ریل اس پہ رہیں گے.
حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کے قانون بننے سے ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان سے اس حوالے میں مطالبہ کیا تھا, جس کے بعد اب یہ اتھارٹی بین الاقوامی سطح پر بات چیت اور معاہدوں کے لیے موجود ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے ایک منصوبے پر کام شروع کیا ہے. محکمہ سیاحت کے ترجمان کے مطابق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ان منصوبوں کے بارے میں اخراجات اور دیگر رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور ان رپورٹوں کو بعد میں عالمی بینک مالی معاملت کے لیے پیش کیا جائے گا. ان منصوبوں میں سیاحتی مقامات تک جانے کے لیے سڑکوں کی تعمیر, 8 مختلف علاقوں میں سیاحتی مراکز کے قیام اور لوئر دیر سے چترال تک 14 کلومیٹر چیئر لفٹ بھی شامل ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے کئی ایک منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے. ان منصوبوں کے بارے میں محکمہ سیاحت کے ترجمان لطیف الرحمان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
ان منصوبوں میں سیاحتی مقامات تک رسائی کے لیے 124 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی فیزیبلٹی کی منظوری بھی دی گئی, جس میں ٹنڈیانی جو 24 کلومیٹر سڑک کی توسیع ہے. اس کے علاوہ مانکیال 23 کلومیٹر, اس طرح چترال میں شیشی کوٹا مد اکلاش 45 کلومیٹر سڑک اور وادی سوپات میں 35 کلومیٹر سڑک بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 8 نئے سیاحتی مقامات کی فیزیبلٹی کی بھی منظوری اس میں شامل ہے.
ترجمان نے بتایا کہ منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شکیل قادر خان کے زیر صدارت ایک اجلاس میں شرکت کرنے والے حکام کو ان منصوبوں کے بارے میں فیزیبلٹی اور پی سی ون رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ فیزیبلٹی, پی سی ون اور دیگر رپورٹوں کی تکمیل پر ان منصوبوں پر اٹھنے والے اخراجات سے عالمی بینک کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے بعد عالمی بینک ان منصوبوں کی تعمیر اور تکمیل کے لیے مالی معاونت فراہم کرے گا. وادی سواد کے برپوش پہاڑوں کے وسط میں تاریخی اور قدیمی قصبے کالام میں ہوٹل مالکان کی تنظیم کے صدر فضل ودود خان نے کہا کہ سیاحت کو تب ترقی ملے گی جب حکومت تمام سیاحتی مقامات تک جانے والے سڑکوں کو تعمیر کرے, مقامی ہوٹل مالکان, ٹرانسپورٹروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کرے یا قرض فراہم کر دے تاکہ وہ یہاں آنے والے سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے. ایبٹ آباد ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی عارف قریشی نے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
حکومتی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ وعدے میں ہی تک تو ٹھیک ہے, لیکن ان پر عمل درآمد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب یہ حکومت کام شروع کرے تو سیاحت کا شعبہ ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہزارہ ڈویژن میں گلیار, ٹھنڈیانی, نران کاغان, شوگران ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے اہم مقامات ہیں, مگر ان مقامات پر معیاری ہوٹلز, ریسٹورینٹ اور دیگر سہولیات کی بہت کمی ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے.
محکمہ سیاحت کے ترجمان لطیف الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر صوبائی حکومتیں مختلف سیاحتی مقامات پر قائم سرکاری اداروں کی ملکیتی 22 ریسٹ ہاؤسز کو آج ہی سے سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو 3 روزہ مشاورتی لویا جرگہ کا اجلاس شروع ہوا جو ان 400 طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ انہیں رہا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے کیونکہ ان کے بقول وہ بعض سنگین جرائم میں ملوث ہیں. تاہم افغان صدر اشرف غنی نے لویا جرگہ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لویا جرگہ چاہے تو ان کو رہا کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد ان کے بقول طالبان براہ راست بات چیت کے لیے آمادہ ہیں. ادھر امریکہ نے کابل میں ہونے والے لویا جرگہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جرگہ افغانستان میں قیام امن کے لیے قومی حمایت کو مستحکم کرے گا اور باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جو بین الافغان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
جمعے کو لویا جرگہ میں خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ آئین کی روح سے صدر کے پاس ان 400 قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جو ان کے بقول سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں. صدر غنی کے بقول اگر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے بقول 3 روز میں براہ راست امن بات چیت شروع ہو سکتی ہے. صدر غنی نے مشاورتی لویا جرگہ کے مندوبین پر زور دیا کہ وہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنے کی کوئی راہ نکالیں کیونکہ ان کے پاس ان قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار محدود ہے. افغان صدر نے کہا کہ وہ ان قیدیوں کی سزا کو ختم نہیں کر سکتے جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے, وہ صرف ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر سکتے ہیں. دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے لویا جرگہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جرگہ افغانستان میں قیام امن کے لیے قومی حمایت کو مستحکم کرے گا اور ان کے بقول باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جن کی رہائی بین الافغان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. دوسری جانب امریکہ کے مدخصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے جمعے کو متعدد ٹویٹس میں افغان امن عمل سے متعلق مشاورتی لویا جرگہ کے انعقاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ جرگہ بین الافغان امن مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے. ادھر لویا جرگہ میں شریک جرگے کے معاون انجینئر کمال صافی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول اس جرگے کا بنیادی مقصد 400 طالبان قیدیوں سے متعلق فیصلہ کرنا ہے جو ان کے بقول سنگین جرائم میں ملوث ہیں.
کا مین جو ایجنڈا ہے, جو عمدہ جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 400 کریمنل ہے یا قیدی ہے وتھ کریمنل ریکارڈ, ان کا ہے مین ایجنڈا. دوسرا یہ ہے کہ شروع ہی سے جب یہ اس جرگے کا دوسرا اجلاس ہے اس سال میں, جو پچھلے اجلاس سے ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو اچیومنٹ ہے, جو چول ایکسپیرینسز ہیں, جو فیکٹرز ہیں انٹرنل افیکٹنگ دا پروسیس, سب سے بات ہوگی, تفصیل کے ساتھ بات ہوگی.
جمعے کو کابل سے فون پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمال صافی نے بتایا کہ 3 روز تک جاری رہنے والے لویا جرگا میں مختلف علاقوں سے 3,000 سے زائد مندوب شرکت کر رہے ہیں، جن میں ان کے بقول 30% خواتین بھی شامل ہیں۔ کمال صافی کے مطابق 3 روزہ جرگے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔
پوری جو ریموٹ ایریا کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہر سبجیکٹ پہ، ہر سینسز زندگی سے لوگ یہاں موجود ہیں، تو سارے جو ہے نا اپنے نیشنل اور اپنے جو ریلیجس انٹرسٹ ہیں ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے سارے اپنے کنسرنس جو ہے وہ اظہار کریں گے، اور اس کی روشنی میں بھی ہمارے انسٹیٹیوشن کو، ہمارے اداروں کو جو پیس پروسیس کو آگے لے کے جاتے ہیں، ان کو
افغان لویا جرگا ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب رواں سال فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت طالبان کے 5,000 قیدی رہا کرے گی، جبکہ طالبان بھی اپنی قید میں موجود افغان حکومت کے 1,000 قیدیوں کو رہا کریں گے۔ یاد رہے کہ طالبان نے اپنی قید میں موجود تمام قیدی رہا کر دیے ہیں، جبکہ افغان حکومت بھی طالبان کے 4,600 قیدی رہا کر چکی ہے، لیکن 400 قیدیوں کی معاملے پر تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ اگر افغان لویا جرگا طالبان قیدیوں کی رہائی پر اتفاق کر لیتا ہے تو ان کے بقول پھر بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہو سکتے ہیں۔
تو مذاکرات تو طالبان کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں، اور ممکن ہے کہ اسی میں، جس طرح کہ آج میں نے سنا کابل میں جو تقاریر ہو رہی تھی، کہ شاید اسی دوران اگر مذاکراتی اور جو مشاورتی جو ڈاکٹر عبداللہ کی صدارت میں جو بنا ہے، اس کے اراکین کا بہت امکان ہے کہ اس کا اعلان بھی ہو جائے، ٹیم کا بھی اگر اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے، مزید اضافہ وہ بھی ہو جائے، تو میرے خیال میں ایک ماحول بن گیا ہے۔ اور آج کی تقریروں سے جو اس وقت تک ہوئی تھے، جو تقاریر ہوئی ہیں، اس میں بھی اشارہ تقریباً سب لوگوں نے دیا ہے۔
دوسری طرف لویا جرگا کے شروع ہونے کے بعد تاحال طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن قبل ازیں طالبان ترجمان ذبیع اللہ مجاہد ایک ٹویٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے زیر انتظام ہونے والے لویا جرگا کو افغان عوام کا نمائندہ قرار نہیں دیتے۔ طالبان ترجمان کے بقول ملک میں اسلامی حکومت کے قیام اور افغان عوام کی خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کو افغان عوام قبول نہیں کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ہے، لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ اپنے ایک بیان میں مائک پامپیو نے کہا کہ تشدد میں کمی اور براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں امن معاہدہ اور افغانستان میں طویل جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلم خلیل زاد، نیٹو اور افغان لیڈروں نے بھی 7 اگست سے شروع ہونے والے جرگا کے انعقاد پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغان عوام طویل عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحافی اگرچہ علاقے میں 31 برس پہلے علیحدگی کے لیے شروع کی گئی مسلح تحریک اور آئندہ برسوں میں شورش میں شدت آنے کے بیچ دھونس، دباؤ، تشدد، اغواکاری، قدغنوں اور گرفتاریوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد ان کے لیے اپنے فرائض انجام دینا اور بھی مشکل بنا دیا گیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے جموں اور کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دیا تھا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران علاقے کے صحافیوں کو مبینہ طور پر نہ صرف ہراساں اور پریشان کرنے کے واقعات میں اضافہ، بلکہ چند ایک صحافیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھی بھیجا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں ایک نئی میڈیا پالیسی کا اعلان بھی کیا جو صحافیوں کے بقول پریس کی آزادی کے منافی ہے، لیکن عہدیدار میڈیا پالیسی کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں امن و امان اور سلامتی کے مسائل درپیش ہیں، جن کے پیش نظر اس طرح کی میڈیا پالیسی کا ہونا ناگزیر ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
حقوق بشر کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پچھلے دنوں بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں قید کیے گئے صحافیوں کو فوری طور پر رہا کرے اور میڈیا پر عائد قدغنوں کو ختم کر کے اس کے حقوق کو مکمل طور پر بحال اور آزادی اظہار رائے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ بدھ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں صحافیوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کرنے اور 5 اگست 2019 کے بعد حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے درست اقدامات، جس کے بقول میڈیا سینسرشپ کے مترادف اور غیر جمہوری رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں، ایک دستاویزی فلم بھی جاری کی۔ اس سے ایک دن پہلے نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے اس سال اپریل میں 3 کشمیری صحافیوں کے خلاف پولیس کی طرف سے فوجداری مقدمات درج کر کے مجرمانہ تفتیش شروع کرنے اور 31 جولائی کو ایک مقامی ایڈیٹر قاضی شبلی کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیجنے اور حکومت کی طرف سے ایک نئی میڈیا پالیسی وضع کرنے جیسے اقدامات کو پریس کی آزادی کے منافی قرار دیا تھا۔ بدھ ہی کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے نئی دہلی کے اقدام کا ایک سال مکمل ہونے پر صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس اور جنوبی ایشیا میں صحافیوں اور ان کی تنظیموں کے اتحاد ساؤتھ ایشیا میڈیا سولیڈیریٹی نیٹ ورک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد نافذ کیے گئے مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ کی مذمت کی اور تیز رفتار انٹرنیٹ پر مسلسل پابندی کے نتیجے میں صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سہولت کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مواصلاتی بندشوں کی وجہ سے کئی میڈیا ہاؤسز بند ہو گئے، اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدن کم ہو گئی، ملازمتوں کا نقصان ہوا، تنخواہوں میں کمی کی گئی، پیشہ ورانہ تحفظ ناپید ہوا، سیلف سینسرشپ کا رجحان بڑھا اور مجموعی طور پر اظہار خیال کی آزادی گھٹ کر رہ گئی۔ اگرچہ وادی کشمیر میں شورش کے آغاز کے ساتھ ہی علاقے کے صحافیوں کے لیے ہر ایک دن جدوجہد سے بھرپور بن گیا اور وہ تشدد، اغواکاری اور گرفتاریوں کا نشانہ بنتے رہے، 5 اگست 2019 کے بعد ان کے لیے اپنے فرائض انجام دینا اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا گیا۔ سرکردہ صحافی اور کشمیر یونین آف ورکنگ جرنلسٹس کے جنرل سیکرٹری عنایت جہانگیر،
تو صحافیوں کو کافی دقت ہوئی کیونکہ پہلے ہی کرفیو لگ گیا جس میں کہ صحافیوں کی جو نقل و حمل ہے اس پہ کافی قدغنے لگ گئی کہ بالکل کہیں آنا جانا ہو گیا۔ ساتھ میں یہ جو انفارمیشن گیدرنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے ایک آزاد صحافی کے لیے، اس کے لیے مختلف ذرائع سے ملنا، جہاں سے انفارمیشن حاصل ہو ان سے ملنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی کافی قدغنیں لگ گئی کیونکہ نقل و حمل بند ہوئی، ٹیلی فون انٹرنیٹ سب بند کیا گیا، تو ایک صحافی کے لیے اپنا کام جو مطلب اس کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ نبھانا آلموسٹ ناممکن ہو گیا تھا۔
2 جون کو حکومت نے ایک نئی میڈیا پالیسی بنائی جس میں اسے جعلی، غیر اخلاقی، مضمون خیال یا عبارت کی چوری یا ملک دشمن خبروں کا فیصلہ کرنے کا مجاز بنایا گیا ہے اور اسے ذرائع ابلاغ کے متعلقہ ادارے، صحافی اور مدیر کے خلاف تحذیری کاروائی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو گیا ہے۔ فوری سزا میں سرکاری اشتہارات روکنا اور متعلقہ صحافی یا ادارے کے بارے میں سیکورٹی ایجنسیز کو متعلق کرنا بھی شامل ہیں۔ ایک بار پھر عنایت جہانگیر،
مطلب یہ جو نئی پالیسی آئی اس سے پہلے ہی جو سرکاری جو مطلب کوشش رہی ہے، اگر ہم دیکھیں 2016 میں جب شورش ہوئی یا 2010 میں بھی شورش ہوئی، تو سرکار کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو یہاں پہ لوکل میڈیا ہے ان کے جو ہے اشتہارات بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا جو ذریعہ ہے آمدن کا وہ اشتہارات ہے لوکل میڈیا کے لیے۔ تو لیکن ابھی جو نیا جو نئی میڈیا پالیسی آئی ہے جس میں یہ سرکار طے کرے گی کہ صحیح خبر کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، اور اس کے چلتے باقی جو اس میں پینل ایکشن کا بھی جو پروویژن رکھا گیا ہے، تو اس سے مطلب بیسیکلی میرے خیال سے جو آزاد میڈیا ہے ان کو خوف و ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
عہدیداروں نے اس سخت گیر میڈیا پالیسی کا دفاع کیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کے ایک ترجمان نے کہا، ترجمان کے الفاظ، جموں کشمیر میں امن امان اور سلامتی کے مسائل درپیش ہیں، یہ سرحد پار سے حمایت یافتہ در پردہ جنگ سے لڑ رہا ہے اور ایسی صورتحال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ امن کو خراب کرنے کی سماج دشمن اور ملک دشمن عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ صحافیوں کو اس بات سے انکار نہیں کہ فیک نیوز کا رجحان بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ سماج میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جعلی خبر کون سی ہے اور کون سی نہیں، اس کا تعین کرنے کا اختیار کسی پولیس والے یا انتظامی عہدیدار کو نہیں بلکہ ماہرین ذرائع ابلاغ کو ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے اندر لاک ڈاؤن نے یعنی کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پچھلے 4.5 ماہ سے نافذ بندشوں کی وجہ سے اگرچہ ہر ایک شہری کی معمول کی زندگی منتشر ہو کر رہ گئی ہے، صحافیوں کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانا اور زیادہ مشکل بن گیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کو ہونے والے دھماکوں کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کے فرانزک ماہرین سمیت 22 رکنی ٹیم بھی تحقیقاتی عمل میں شریک ہے۔ اسد صہیب کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
تحقیقات میں مدد کے لیے آئے ایک فرانسیسی ماہر کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بظاہر یہ دھماکہ ایک حادثہ لگتا ہے۔ فرانسیسی فرانزک ماہر ڈومینک ایبینانتی نے جمعے کو خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ بظاہر یہ حادثہ لگتا ہے لیکن فوری طور پر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اب بھی ملبے تلے لاشیں موجود ہیں۔ خیال رہے کہ منگل کو بیروت خوفناک دھماکوں سے لرز گیا تھا۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ دھماکے بندرگاہ کے قریب ذخیرہ کیے گئے 2700 ٹن امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہوئے۔ ان دھماکوں میں اب تک حکام نے 149 افراد کی ہلاکت جبکہ ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فرانس نے لبنان کی درخواست پر دھماکوں کی تحقیقات میں شامل ہونے کی حامی بھری تھی، جبکہ ان دھماکوں میں ایک فرانسیسی شہری ہلاک جبکہ 40 زخمی ہوئے تھے۔ ایک فرانسیسی تفتیش کار ایرک بیروٹ نے بتایا کہ اس دھماکے کی تحقیقات کرنا ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی معاشی صورتحال کے پیش نظر دھماکے کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہے۔ ادھر دھماکے کے 3 روز بعد بھی ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو ملبے سے مزید 3 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ دھماکوں کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عوامی حلقے اس دھماکے کو حکومتی غفلت اور کرپشن کی کڑی قرار دے رہے ہیں۔ جمعرات کی شب مشتعل مظاہرین بیروت میں سرکاری دفاتر کے باہر جمع ہو اور نعرے بازی کی، جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی کمپنی بائی ڈانس اور ٹرینڈ کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین پر پابندی کا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس حکم نامے سے بائی ڈانس کی ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک اور ٹرینڈ کی کالنگ ایپ دا چیٹ متاثر ہوں گی اور یہ دونوں اپلیکیشنز اگلے 45 روز میں امریکہ میں بند ہو جائیں گی۔ یہ حکم نامہ ایسے موقع پر جاری ہوا جب ٹرمپ انتظامیہ نے رواں ہفتے کہا کہ امریکہ کے ڈیجیٹل نیٹورک میں چین کی اپلیکیشنز ناقابل بھروسہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ٹک ٹاک اور وی چیٹ کو بڑا خطرہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے رواں ہفتے عندیہ دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کے امریکہ میں آپریشنز کو مائیکروسافٹ کارپوریشن کو فروخت کرنے کی حمایت کریں گے کہ اگر اس ڈیل کے نتیجے میں امریکہ کی حکومت کو مناسب حصہ دیا جائے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ 15 ستمبر کو امریکہ میں ٹک ٹاک کی سروس پر پابندی عائد کریں گے۔ چین کی دونوں کمپنیوں بائی ڈانس اور ٹرینڈ نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب چین نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے کو مسترد کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعے کو میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بیجنگ اپنے کاروباری مفادات اور جائز حقوق کا دفاع کرے گا۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام امریکی فوجی جنرل چارلز سی کیو براؤن نے فضائیہ کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ کاشف عوان تفصیل بیان کرتے ہیں۔
واشنگٹن کے قریب واقع جوائنٹ بیس اینڈریوس پر جمعرات کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن امریکی قوم کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے اور وہ اس موقع کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جنرل براؤن جنرل ڈیوڈ گولڈ فین کی جگہ چیف آف دی ایئر اسٹاف بنے ہیں، جو 37 برس تک خدمات سر انجام دینے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے نئے سربراہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فضائیہ میں خدمات انجام دینے والے سیاہ فام عملے کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے انہیں اور کئی دوسرے فوجی اہلکاروں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے جنرل گولڈ فین نے کہا کہ انہیں بےحد خوشی ہے کہ براؤن جیسے جنگی ماہر، رہنما اور ذاتی دوست پینٹاگون میں چیف کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ ایئر فورس کی سیکرٹری باربرا بیرٹ کا کہنا تھا کہ اس وقت ایئر فورس کی کمان سنبھالنے کے لیے جنرل براؤن سے زیادہ بہتر کوئی افسر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشرق وسطی، یورپ اور بحر الکاہل میں اعلیٰ قائدانہ عسکری صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کر چکے ہیں۔ جنرل براؤن اپنے کریئر میں امریکہ کی پیسیفک ایئر فورسز کی کمان کر چکے ہیں۔ یہ ایئر فورس دنیا کے نصف حصے پر محیط خطے میں ایئر فورس کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل براؤن مشرق وسطی میں خدمات انجام دینے والی امریکی سینٹرل کمان کے ڈپٹی کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کی سربراہی بھی کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے کے شروع میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جنرل براؤن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ امریکی سینٹ نے جون میں 0 کے مقابلے میں 98 ووٹوں سے جنرل براؤن کی ایئر فورس کے سربراہ کے طور پر تقرری کی منظوری دی تھی۔ تاریخی اعتبار سے جنرل براؤن کی امریکی ایئر فورس کے سربراہ کے طور پر تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی سیاسی حلقوں میں نسلی مسائل پر بحث جاری ہے۔
پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں۔ رات کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پازیٹیو کیسز بھارت میں رپورٹ ہوئے جن کی تعداد 62,000 سے زیادہ ہے جبکہ 900 اموات ریکارڈ پر آئیں۔ بھارت میں متاثرین کی مجموعی تعداد 20,00,000 سے بڑھ گئی ہے اور اموات کا گراف 41,000 سے اوپر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 51,000 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کل تعداد 50,00,000 سے زیادہ ہو گئی، اموات 1,62,000 ہیں۔ امریکہ میں اب تک 6,30,00,000 کرونا وائرس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی فہرست میں سعودی عرب پاکستان سے آگے نکل گیا۔ سعودی عرب میں آج 1,400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 727 تھی۔ سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,84,000 جبکہ پاکستان میں 2,82,000 ہے۔ عالمی فہرست میں پاکستان اب 14 درجے پر ہے۔ وبائی امراض کے ایک اعلیٰ امریکی ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگلے سال کے شروع میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بھی دستیاب ہو جائے گی۔ افغان وزارت صحت نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے 78 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,307 ہے جبکہ 25,903 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ نگران وزیر صحت احمد جواد عثمانی نے لویا جرگا کے شرکا کو بتایا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور کووڈ-19 کے مثبت کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے جرگا کے شرکا کو بھی حفاظتی قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور ان کی مجموعی تعداد 1,91,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ 49,00,000 کیسز کے ساتھ بدستور پہلے اور برازیل 29,00,000 کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت میں بھی کیسز کی تعداد 20,00,000 سے زیادہ ہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے ایک ہائی اسکول میں ایک طالب علم کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب اس نے بغیر ماسک پہنے طالب علموں کی ہال میں بھیڑ کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی۔ اسکول کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ اسکول کے عملے نے احتیاطی تدابیر کا سختی سے دھیان رکھا تھا اور اسکول کے ہال وے میں طالب علموں کے لیے یک طرفہ راستے کی پابندی تھی، تاہم طالب علم اپنی کلاسوں میں پہنچنے کی جلدی میں اس پابندی کا خیال نہ کرتے ہوئے دونوں جانب سے آ رہے تھے۔ اسکول میں طالب علموں کے لیے ماسک پہننے کی پابندی عائد نہیں کی گئی، جو طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔ متعدی بیماریوں کے ماہر اور اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہوگا، تاہم اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین جلد دستیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ گریٹا وان سیسٹرن سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ویکسین صرف امیر ملکوں میں ہی دستیاب نہیں ہوگی بلکہ درمیانی آمدنی اور غریب ملکوں کو بھی فراہم کی جائے گی۔ امریکہ میں جاری کرونا بحران کے دوران گزشتہ ہفتے مزید 12,00,000 شہریوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دیں۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جمعرات کو جاری کیے گئے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے دوران یہ مسلسل 20 ہفتہ ہے جبکہ 10,00,000 سے زائد امریکی شہریوں کو حکومتی امداد حاصل کرنے کی راہ اپنانا پڑی۔ اس سے پچھلے ہفتے کے دوران بے روزگاری الاؤنس کے لیے حکومت سے رجوع کرنے والے افراد کی تعداد پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 2,49,000 کم تھی۔ تعداد میں اس کمی کا تعلق ممکنہ طور پر وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ہفتے مہیا کی گئی اضافی رقم سے تھا۔ گزشتہ ہفتے تک امریکہ کی وفاقی حکومت بے روزگار ہونے والے ہر فرد کو ریاستوں کی طرف سے دیے گئے الاؤنس کے علاوہ ہر ہفتے $600 کی اضافی امداد فراہم کر رہی تھی، لیکن جولائی کے اختتام پر وفاقی امداد فراہم کرنے کی میعاد ختم ہو گئی۔ اب جبکہ امریکہ کے کئی ریاستوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اور کانگریس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما ایک نئے ریلیف پیکج پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ نئے پیکج کے تحت بے روزگار افراد کو کب تک اور کتنی وفاقی امداد فراہم کی جائے گی۔ اور آخر میں کھیلوں کی خبریں۔ شان مسعود نہ صرف انگلینڈ میں 24 بعد ٹیسٹ سینچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی اوپنر ہیں، بلکہ یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے مسلسل 3 ٹیسٹ اننگز میں تیسری سینچری بھی سکور کی ہے۔ وسیم صدیقی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستانی اوپنر شان مسعود اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ میں سینچری بنا کر مسلسل 3 سینچریاں بنانے والے چھٹے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ شان مسعود نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز 2013 میں کیا تھا، لیکن اپنے کیریئر کی پہلی سینچری بنانے کے لیے انہیں 8 اننگز اور تقریباً 2 انتظار کرنا پڑا۔ 2019 کے آخر میں سری لنکن ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو شان مسعود نے مہمان ٹیم کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں پہلی سینچری اسکور کی۔ اس کے اگلے ہی میچ میں انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف 100 کی اننگ کھیل کر پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسری سینچری انہوں نے انگلینڈ کے خلاف جمعرات کو بنائی اور مجموعی طور پر 156 سکور کیے۔ شان مسعود انگلینڈ کے خلاف اسی کی سرزمین پر 24 بعد سینچری بنانے والے پاکستانی اوپنر بن گئے ہیں۔ آخری مرتبہ 1996 میں اوپنر سعید انور نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ شان مسعود سے قبل مسلسل 3 سینچریاں بنانے والے پاکستان کے 5 بلے بازوں میں ظہیر عباس، مدثر نظر، محمد یوسف، یونس خان اور مصباح الحق شامل ہیں.
خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کی ترقیاتی کوششوں میں خود انحصاری کی جانب سفر ایک بنیادی ہدف ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکی حکومت کی ترقیاتی امداد ایک خاص وقت تک جاری رکھی جائے تا وقت کے غیر ملکی اعانت کی مزید ضرورت باقی نہ رہے. افریقہ کے لیے یو ایس ایڈ کے قائم مقام معاون منتظم کرس میلونی نے کہا کہ یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے کہ ہم اپنا حتمی نصب العین حاصل کرنے کے لیے کس طرح سوچتے ہیں، جو یہ ہے کہ غیر ملکی اعانت کی حاجت کو ختم کیا جا سکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک میں غیر ملکی امداد کو ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو خود انحصاری حاصل کرنا ہوگی. قائم مقام معاون منتظم میلونی نے کہا کہ یو ایس ایڈ کے خیال میں خود انحصاری کے دو مخصوص طریقے ہیں. اول تو یہ کہ کوئی ملک اہداف سے کس حد تک وابستگی رکھتا ہے. وابستگی سے میری مراد ہے پالیسی سازی سے متعلق فیصلے، حکمرانی کا غیر رسمی طریقہ کار، ثقافتی طور طریقے اور ایسے معاملات سے ہے جن سے مدد ملتی ہو یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، یعنی کسی ملک کو اپنی ترقی کی راہ میں اپنے فیصلے کے لیے مدد حاصل ہوتی ہو یا پھر رکاوٹ کا سامنا درپیش ہوتا ہو. دوسرے یہ کہ یو ایس ایڈ صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے، لہذا تعلیم اور صحت کی سطح اور خدمات کی رسائی میں حکومت کی صلاحیت مد نظر ہوتی ہے. سول سوسائٹی اور اقتصادی ڈھانچہ بھی زیر غور ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں جنہیں آپ بیک جنبش قلم تبدیل نہیں کر سکتے. یو ایس ایڈ کا خیال ہے کہ کسی ملکی وابستگی اور صلاحیت کو تقویت پہنچانے میں مدد دے کر اسے خود انحصاری کے سفر پر گامزن کرنے اور اسے خود اس کی ترقیاتی کوششوں میں مدد دی جا سکتی ہے. لہذا خود انحصاری کے سفر کا یہ تصور بالآخر ترقیاتی منظرنامے کی خوش آئند شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک مخصوص ملک پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، اور یہ بات افریقہ کے معاملے میں صادق آتی ہے. ہم کسی ملک میں حقیقی معنوں میں اس بات پر سخت نظر رکھتے ہیں کہ وہاں اہداف کے حصول کے معاملے میں کتنی وابستگی پائی جاتی ہے، اور ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کس طرح مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ملک خود انحصاری کی جانب کس طرح سفر کرتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی ملکوں یا کسی اور ترقی پذیر ملک سے کس طرح مسابقت کر رہا ہے، تو پھر یو ایس ایڈ کے کنٹری روڈ میپ پر نظر ڈالیں. اس آسان بصری طریقے میں تیسرے فریق کے اعداد و شمار کو استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ملک کی صلاحیت اور اس کی وابستگی کا تجزیہ کیا جا سکے اور کسی بھی ملک کی خود انحصاری کی قوت اور کمزوریوں کا پتہ چلایا جا سکے. کسی بھی ایسے ملک کے بارے میں جسے کم یا اوسط آمدنی والے درجے میں رکھا گیا ہے، یہ معلومات اس پتے پر دستیاب ہیں: https://selfreliance.usaid.gov.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. سعودی عرب اور چین کے درمیان جوہری امور میں تعاون کی اطلاعات کے بعد بعض حلقوں میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیا سعودی عرب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں ماہرین سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے۔
ایران کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے کے بعد اب اطلاعات کے مطابق چین ایران کے حریف سعودی عرب کو بھی جوہری امور میں مدد دینے پر آمادہ ہو گیا ہے اور انٹیلیجنس ادارے کی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا جوہری معلومات کے حصول کی آڑ میں سعودی عرب جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے، اور چین اور سعودی عرب کے درمیان جوہری امور پر یہ تعاون مشرق وسطی کی صورتحال پر جو پہلے ہی غیر مستحکم ہے کس طرح اثر انداز ہوگی۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر پروفیسر فاروق حسنات، شارجہ کی امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہندی اور پاکستان کے ممتاز جوہری سائنس کا ڈاکٹر عبدالحمید نیر۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ اطلاعات کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد اب چین اس کے حریف سعودی عرب کو بھی جوہری معاملات میں مدد دے رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب آخر کار جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشاں ہے؟
میرا خیال ہے کہ نیوکلیئر ویپن بہت مشکل ہے بنانا، اس لیے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ نہ صرف ایک سائنٹسٹ کی ٹیم ہونی چاہیے بلکہ اس کے لیے ایک انڈسٹریل سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے۔ بہت سی اب پابندیاں ہیں اس کے اوپر، بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز ممکن ہے، پوسیبل ہی نہیں۔
اچھا، دوسرے یہ کہ جو مڈل ایسٹ کی اس وقت تو غیر مستحکم صورتحال ہے، اس میں یہ جو متوقع تعاون ہے یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا؟
اب حال ہی میں ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بھی تعلقات میں دراڑ آئی ہے بہت ساری، ایک تو یمن میں آئی ہے، وہ آپس میں لڑ پڑے، پھر آپس میں سورا بھی اب ہوگی۔ فی الحال اس سے یہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یو اے ای اپنی ایک آزاد پالیسی بنا رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک شفٹ ہے، ریزلٹ کے اندر ایک شفٹ ہے۔ قطر ویسے بھی ناراض ہے سعودی عرب سے، تو اگر یو اے ای والے بھی ایرانیوں سے بات چیت شروع کر دی ہے، جو انہوں نے کر دیں گے نہیں بلکہ کر دی ہوئی ہے، تو پھر میرا خیال ہے یہ پورا جو نقشہ ہے یہ پورے علاقے کا تبدیل ہو جائے گا، تو اور پاکستان کا بھی اس میں مفاد ہے کہ یہی صورتحال بنے۔
اچھا ڈاکٹر حیدر مہندی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشاں ہے؟
میرا خیال ہے وہ ضرور کریں گے، وہ اس سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ اٹ بیکمز آلموسٹ obligatory for them to do that. دیکھیے نا، یہ جو equations ہیں politics کی، international global politics کی اور conflict کی، وہ بدل رہی ہیں، اس لیے مقاموں کی یہ ضرورت ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ perception ہو گئی ہے leadership کی۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو balance of power ہے مڈل ایسٹ میں وہ further deteriorate ہوگا؟
نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ اگر آپ سب کو خون ریزی کا اتنا سامان دے دیں تو شاید خون ریزی نہ ہو، شاید یہ احساس ہو جائے کہ ڈیٹرنس کے طور پر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ وی ول کیپ دی پیس انٹیکٹ ایٹ آل کاسٹ۔
ڈاکٹر عبدالحمید نیر، یہ فرمائیے کہ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان جو جوہری تعاون کی خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش بجا ہے کہ سعودی عرب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
ہاں، میرا خیال میں یہ کنسرنس جو ہیں یہ تو بڑے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ سعودی عرب سے پہلے یو اے ای نے نیوکلیئر پاور ری ایکٹر لگا دیے، تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ سعودی وہ یو اے ای کی سرزمین کے اوپر آ چکی، اس کو نیوکلیئر ری ایکٹر لگ چکے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف گیا ہے، اس کے بعد سے ان دونوں کے اندر یہ آج بہت بڑھ گئی کہ کسی طریقے سے وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس، گلف کا جو ریجن ہے، پرشین گلف کا جو ریجن ہے، وہ نیوکلیئر کنفرنٹیشن کا ایک چھوٹا مرکز بننے والا ہے۔ ایران نے جو کوششیں کی ہیں اس کی وجہ سے اور اس کے بعد کی سعودی عرب اور وہ ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ایران کو اس سے باز رکھنے کے لیے دنیا نے کوششیں تو بہت کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اسرائیل کی
نے بہت کوششیں کی, امریکہ نے بہت کوششیں کی, P5+ اور لوگوں نے مل کر ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے ایران ایک حد سے آگے نہ جانے پائے. اس کے بعد یہ خطرے بہت بڑھ گئے کہ اب اگر وہ چاہے تو اپنی صلاحیتوں کو, نیوکلیئر صلاحیتوں کو اور آگے بڑھا سکے. یہ جو بات ہے کہ پڑوس کی ممالک کو بہت پریشان کرتی ہے, تو اس وقت یہ تاجتی ہوا کہ سعودی عرب اس کی وجہ سے پریشان ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے.
ڈاکٹر نیر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی دو ویکسینز اس ہفتے آزمائش کے حتمی مرحلے میں داخل ہو گئیں. اس وقت متعدد ویکسینز پر کام جاری ہے اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ سال کے آخر تک یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ محفوظ اور مؤثر ہیں یا نہیں. سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
دوائیاں بنانے والی کمپنیوں بایو این ٹیک, فائزر اور چینی کمپنی فاسن مارفا کی جانب سے تیار کی جانے والی ویکسین کا اس ہفتے دنیا بھر میں 120 مقامات پر تجربہ کیا جائے گا, جبکہ امریکہ میں 89 مقامات پر موڈرنا کمپنی کی ویکسین کا تجربہ کیا جائے گا جو منظوری سے قبل ٹیسٹنگ کے آخری مرحلے میں ہے.
اور جب یہ اس مرحلے سے گزر جائے گی تو ہم اسے بڑے پیمانے پر تیار کر کے عوام کے لیے فراہم کریں گے.
اس حتمی مرحلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ویکسین کتنی مؤثر اور محفوظ ہے. اگرچہ نئی ٹیکنالوجی نے اسے کم ترین مدت میں تیار کرنے میں بہت مدد دی, عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جا رہا ہے اور جو تجربات ابھی ہو رہے ہیں وہ اس سارے عمل کا کلیدی حصہ ہیں.
These are new technology vaccines.
انسانوں میں موجود نئے وائرس کے خلاف یہ جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جانے والی ویکسین ہے. ہمیں اس کو بہت احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے. جس مرحلے میں ہم ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے.
اس تیسرے مرحلے میں ہزاروں مریضوں پر اس ویکسین کا تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے سائیڈ افیکٹس کو دیکھا جا سکے. سائنسدان اس سال کے آخر تک نتائج کی امید کر رہے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اور دواساز کمپنی آسٹرازینیکا کی ایک ویکسین بھی تیاری کے تیسرے مرحلے میں ہے. مڈرنا اور بایو این ٹیک کی طرح ہی آکسفورڈ کی ویکسین نے بھی ابتدائی تجربے میں رد عمل ظاہر کیا تھا.
ہم نہیں جانتے کہ یہ رد عمل کیسا ہونا چاہیے, لیکن ہم صرف لوگوں کے مدافعتی نظام کے رد عمل کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ دوا کتنی مؤثر ہوگی. اس کا اندازہ ہم تیسرے مرحلے کے تجربے کے بعد ہی لگا سکتے ہیں.
کسی قسم کے نتائج ظاہر کرنے سے پہلے ہی برطانوی حکومت نے کمپنیوں کو ویکسین تیار کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز, جبکہ امریکہ نے کروڑوں ڈالرز فراہم کیے تھے. اس لیے اگر تجربات کامیاب ہوتے ہیں تو دوا کی کچھ مقدار فوری طور پر استعمال کے لیے فراہم کی جا سکے گی.
میرے خیال میں اس سال کے آخر تک شدید خطرے سے 2-4 مریضوں کے ایک گروپ کو برطانیہ میں ویکسین فراہم کی جائے گی, لیکن سب کے لیے نہیں. یعنی شروع شروع میں ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو اس کا زیادہ فائدہ ہو یا زیادہ مؤثر ثابت ہو, اور پھر آہستہ آہستہ سبھی کے لیے دستیاب ہوگی.
امریکہ کے طبی ماہرین بھی غور کر رہے ہیں کہ پہلے کس کو ویکسین فراہم کی جائے, شاید پہلے صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کو. متحدہ عرب امارات اور برازیل میں چین کی دو کمپنیاں ویکسین ٹیسٹنگ کے تیسرے مرحلے میں ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 17 دیگر ویکسینز اس وقت ابتدائی تجرباتی مراحل میں ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ ویکسین ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ ممکن ہے لوگوں کے مختلف گروہوں پر اس کے اثرات مختلف ہوں. سٹیو باراگونا کے ساتھ سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ.
کرونا بحران کی وجہ سے اس وقت لاکھوں بے روزگار امریکی حکومتی امداد کے سہارے گزارا کر رہے ہیں. امریکی حکومت کے پہلے امدادی پیکج میں کرایہ داروں کو بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے خاص تحفظ فراہم کیا گیا تھا, جس کی میعاد 25 جولائی کو ختم ہو گئی. نئے امدادی پیکج کے منتظر لاکھوں افراد کو ڈر ہے کہ اگر مزید دیر ہوئی تو وہ بے گھر ہو جائیں گے. ریاست ورجینیا میں رہنے والے ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی پیش ہے. رپورٹ تیار کی ہے فائزہ بخاری نے.
سجانی نژاد امریکی شہری سمی بورما 3 مختلف جگہوں پر کام کر کے ماہانہ $6,000 تک کما لیا کرتے تھے, لیکن COVID-19 نے انہیں بے روزگار بنا دیا.
میں 4 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کر پا رہا. ہمارے پاس صرف امدادی چیک کی رقم کے علاوہ کچھ نہیں. بچوں کی وجہ سے تھوڑا بہت ایمرجنسی کے لیے بچا لیتے ہیں.
مجھے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ کرایہ بہت زیادہ ہے. بچوں میں ایک اور کا اضافہ بھی ہونے والا ہے. ہفتہ وار 350 کے امدادی چیک کی رقم سے کچھ گزارا تو ہو جاتا ہے, لیکن اس سے اپارٹمنٹ کا کرایہ ادا کرنا ممکن نہیں تھا. ان کی رہائشی عمارت میں بے گھری سے تحفظ کی قومی رعایت کا اطلاق نہیں ہوتا.
CARES Act کے تحت بے گھری یا تاخیر سے کرایہ ادا کرنے پر جرمانے وغیرہ سے تحفظ نہیں ملتا.
بلڈنگ انتظامیہ کے مطابق انہوں نے لیٹ فیس ختم کر کے اور کرایہ ادا کرنے کی حتمی تاریخیں بڑھا کر کرایہ داروں کی مدد کی، لیکن جب ریاست ورجینیا میں کرایہ داروں کو دی گئی رعایت کی مدت جون میں ختم ہوئی تو انہوں نے سمی کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھجوایا۔ کورٹ میں سمی نے بے روزگاری کا ثبوت پیش کر کے کچھ اور مہلت حاصل کر لی۔ ورجینیا میں کرایہ داروں کو کچھ تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جس کے تحت کورونا بحران سے پہلے بروقت کرایہ دینے والوں کو بے روزگار ہونے کی صورت میں کرایہ دینے کے لیے 2 ماہ کی اضافی مہلت ملتی ہے۔ اس صورتحال میں چند مقامی تنظیمیں سمی جیسے گھرانوں کی مدد کر رہے ہیں۔
It is much less expensive.
ہمارے لیے لوگوں کو ان کے گھروں میں رکھنے کے بجائے بے گھر افراد کو کسی نئی جگہ منتقل کرنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ قومی سطح پر بھی بے گھر ہونے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ بھر میں تقریباً 2,80,00,000 کرایہ دار جبکہ 1,60,000 گھر مالکان کو بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ ورجینیا سے ڈیموکریٹ سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ ریاست بھر میں تقریباً 1,000,000 گھر مالکان اس خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ کرایہ دار افراد اکثر کورونا سے زیادہ متاثر ہونے والی ملازمتیں کرتے ہیں۔ سمی کی رہائشی عمارت میں زیادہ تر افریقی نژاد تارکین وطن رہتے ہیں۔
بے روزگار افراد کو کرایہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاؤسنگ سیکٹر میں انصاف کی ضرورت ہے، جہاں کرایہ ادا کرنے کا تعلق آمدن سے ہونا چاہیے۔
کرایہ نہ دے پانے کے علاوہ سمی پر کریڈٹ کارڈز قرضوں کا بوجھ بھی ہے، جسے وہ شاید اوبر چلا کر اتار سکیں، لیکن اس صورت میں کرونا وائرس کی ان کے گھر تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ ملازمت تلاش کرنے کی تگ و دو میں وہ مایوسی سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ویرونیکا اگلیسیس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث عید الاضحیٰ پر بھی سینما گھر بند رہے۔ پشتو فلم انڈسٹری ایک عرصے سے مسائل کا شکار ہے اور کرونا وائرس نے اس انڈسٹری سے منسلک افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
شاہد خان گزشتہ 30 سالوں سے پشتو فلموں میں بطور لیڈ ایکٹر کام کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے لگ بھگ 350 فلموں میں کام کیا ہے۔ عید کے موقع پر وہ عموماً انتہائی مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فلمیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ کرونا وبا کے باعث اب وہ دن گن رہے ہیں کہ دوبارہ فلموں میں کام کر سکیں، لیکن یہ مشکل دور ان کے لیے نیا نہیں۔
پہلے تو دہشت گردی نے ہمیں مارا ہے، ابھی وائرس نے ہمیں مارا ہے، ہمارے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ ہمارے پورے کے پی کے میں 70-80 سنما تھے، پھر کم ہوتے 60 پہ آ گئے، 60 سے 50، 50 پہ سے ایسا ایسا کم ہو کے ابھی تقریباً میرے خیال میں ٹوٹل کے پی کے میں 8-10 سن میں ہوں گے۔ تو زوال فلم کے لیے نہیں ہے، زوال جو ہے سنما پہ ہے، جو دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں نے سن میں توڑ دیا۔
پشتو فلم انڈسٹری کو پالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھے وقتوں میں سال میں تقریباً 30 تک فلمیں بنتی تھی۔ دہشت گردی کے لہر کے بعد انڈسٹری نے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی کمی اور روایتی کہانیاں بھی پشتو فلموں کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہیں۔
فلم سازوں کے مطابق وہ اس سال عید کے لیے تقریباً 6 فلموں پر کام کر رہے تھے، لیکن وبا کی وجہ سے تمام شوٹنگز ملتوی کرنا پڑی۔ سینما مالکان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے اصولوں کے تحت انہیں بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے۔
حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے کیسے اور کاروبار کھلے گئے ہیں، ہمارے سنیما ہالوں کو بھی کھولا جائے۔ اس میں جو ایک بہترین بات یہ ہے، لوگوں کا ذہن ذرا بدل جائے گا، فریش ہو جائیں گے، کیوں ہمارے ملک میں جو بیماری آئی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، یہاں تک بازاروں تک بھی نہیں آتے۔
کرونا وائرس کی وبا سے قبل پشاور کے میوزک اسٹوڈیوز بھی ریکارڈنگ میں مصروف رہتے تھے، لیکن اب یہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔
پہلے تو بہت اچھے تھے، فلموں کا گانے ریکارڈنگ کے لیے سنگر آتے تھے، وہ کام بہت اچھا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، اپنے جیب سے کرایہ بل وغیرہ خرچ اپنے ہاں دیتے ہیں۔ یہ پنشن بھی بند ہے، شادی حالی بھی بند ہے، سب کچھ۔ بس سنگر بھی ابھی کس لیے گیا، نہیں آتے ہیں۔
پشتو سینما سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ محدود پیمانے پر سرگرمیوں کی بحالی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ عوام کو تفریح مہیا کر سکیں اور اپنے مالی حالات بھی بہتر کر سکیں۔ حالات دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ شائقین کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری سے جڑے افراد کو بھی ایک عرصے تک پرانی پشتو فلموں سے ہی دل بہلانا پڑے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور پروگرام کے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو 3 روزہ مشاورتی لویا جرگہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ضرور ہے لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ افغان عوام طویل عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔